تو تھوڑا سا میں عرض کر رہا ہوں معتکف کے لیے ایک حکم خاص سے ایک بہت بڑا مسئلہ تصرف کا پیش کرتا ہے. حالانکہ وہ آیت نازل ہوئی ہے معتکفین کے لیے, لیکن اس سے تقویٰ کا اور تصوف کا اور گناہوں سے بچنے کا ایک عظیم الشان مسئلہ ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ہاں اس سے پہلے میں ایک مسئلہ بتا دوں, سود لینا, سود لینا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی جان لینا چاہیے, جو شخص کسی کو قرض دینے کے بعد اس سے قرض کے دباؤ سے کوئی فائدہ اٹھائے یہ بھی سود ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی کو مجبوری مصیبت میں اس کی بیٹی کی شادی میں یا کسی پریشانی میں 10,000 روپیہ دے دیا, اب وہ بے گاڑی لیتا ہے, دیکھو میاں کل آ جانا, ذرا وہ ہماری گاڑی چلا کے وہاں تک لے جانا ہے, پھر دوسرے دن کوئی اور کام کر دیا, یہ کام پورا کر لینا, خوب اس سے کام لے رہا ہے اس کے قرض کے دباؤ سے. یا اس کو کہتا تم ہم کو دعوت بھی نہیں دیتے ہو, 10,000 روپیہ لے کے بیٹھ گئے بس, کوئی شکریہ بھی نہیں, لہذا ہر ہفتے پیر جمعرات کو مرغا کھلایا کرو. تو ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیجیے, کل قرض جر نفان فہوارے بنے, ہر وہ قرض جو نفع حاصل کرے, قرض کے ذریعے سے جو نفع حاصل کیا جائے سب کا سب سود ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بیان کر دی کہ جس قرض سے کسی قسم کا نفع دنیاوی حاصل کیا جائے وہ بھی سود ہے. لہذا اگر پہلے سے اس کی دعوت وغیرہ کا طریقہ ماں آپس میں تعلقات نہیں تھے, قرض کے بعد سے اس نے شروع کیا تو دعوت بھی نہ قبول کرے. ہاں اگر قرض سے پہلے بھی اس کی دعا سلام تھی تو وہ قرض کی دباؤ سے نہیں, وہ آپس کا پرانا تعلق ہے, سابقہ ہے, پہلے ہی سے اپنے رشتے داری ہے یا کسی, تو بعض بزرگوں نے جس کو قرض دیا اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, فتوا تھے, جسے فتوا نہیں ہے لیکن بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ جس کو قرضہ دیا پھر اس کے دیوار کے سائے میں بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کے لیے قرضہ ہے, اور جو شخص کی قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دے دے, مثلا اس نے کہا 3 مہینے کے بعد دے دیں گے, اب 3 مہینہ پورا ہو گیا ڈنڈا لے کے وہاں پہنچ گیا, تو ایسی صورت میں مناسب نہیں. قرض دینے والا اگر مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے. اور بعض لوگوں نے کسی کو قرضہ دیا اور اصول بھی, اس کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے اپنا قرضہ اصول لینے کے لیے تو معلوم ہوا کہ اس کا جس کو دیا تھا وہ قبر میں چلا گیا. لڑکوں نے سوچا آپ بہانہ کر دو کہ ابا تو مر گئے جن کو تم نے دیا تھا, اپنی جان چھوڑانی چاہیے, تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, جا کے قبرستان پر پوچھا کہاں ہے اس کی قبر, اس کو ڈنڈا مارنا شروع کیا. اب کیا کرے بیچارے لڑکوں نے سوچا تو ابا کو ڈنڈا لگا رہا ہے. یہ اس لیے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اخلاق اور جو انسان کرتا ہے اللہ کا وہی وجہ ہوتا ہے. جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں ظاہراً ظلم کر رہا ہو یا باطناً ظلم کر رہا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں احب الخلق الی اللہ, اللہ کا سب سے پیارا بندہ مخلوق میں کون ہے؟ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے. الخلق عیال اللہ, اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی, اللہ کے عیال ہے, اہل عیال گھر والے. فاحب الخلق الی اللہ, مخلوق کے اللہ کا نزدیک سب سے پیارا وہ ہے, مخلوق میں سب سے پیارا محبوب اللہ کا, من احسن الی علیہ, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور بھلائی کرے. اسی حدیث سے بدنظری کا حرام ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھنا اور دل میں چاہے گندے خیالات بھی پکا لے تو وہ اس حیثیت سے وہ اللہ کا محبوب احب الخلق اللہ کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق پر احسان کے بجائے اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے. بھائی بد میں تو بد لگا ہوا ہے، بدگمانی ہے مثلا، بدگمانی کر رہا ہے بلا دلیل شرعی، اس کو سمجھتا ہے یہ ایسی کرتا ہے اور ایسی کرتا ہے. ایک شخص اللہ کی یاد میں رو رہا ہے تقریر میں، دوسرا کہتا ہے نہیں پبلسٹی ہے یہ، ایسے آنکھ سے آنسو بہا آ کر کے پھر دیکھنا جیب کاٹے گا. یہ بدگمانی بلا دلیل شرعی مقدمہ چلے گا قیامت کے دن. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق عبد الوہاب نجمی سے بالکل نہیں ہے. ہم پر جو ہم کو جو وہابی کہا جاتا ہے یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارا کوئی عقیدہ اس سے نہیں ملتا. ہم اتباع سنت و صحابہ کے دین پر ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کہتا ہے قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، مقدمہ اس پر چلے گا. تو اس اور بعضے لوگ نظر کی حفاظت تو کر لیا، نظر تو نیچی کر لیا، مگر دل میں اس کے اچانک نظر سے جو اس کے حسن کا ایک عکس آیا دل میں، اب دل میں اس کے بارے میں گندا خیال، نگاہ کو نیچی کیے ہوئے ہیں مگر دل کی نظر اس نے نیچی نہیں کیا، دل میں اسی کا خیال لا رہا. اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خیانت صدر رکھا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے کی چوریوں سے اور سینے کی خیانتوں سے باخبر. ایسا شخص بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، صرف پیٹتے رہو ضربے لگاتے رہو. اسی لیے حکیم امت فرماتے ہیں کہ عام خانقاہوں میں بس جمعرات کو جا کر ضربے لگا لو، منہ سے جھاگ آ جائے، کسی کو حال آ جائے. جیسا مولانا شاہ الرحمٰن صاحب فرماتے ہیں الہ آباد کے بزرگ، یہ جو حال آ رہا ہے جعلی خانقاہوں میں، اور شریعت و سنت پر عمل اور جائز و ناجائز کی فکر نہیں، عورتیں مرد مخلوط ذکر ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس قسم کے حال پر ایک شیر بڑا عمدہ بن رہا ہے. مولانا شاہ الرحمٰن صاحب، جن کا تعلق حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، فرماتے ہیں حال تیرا جال ہے، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے. کیونکہ جس کو حال آتا ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے. حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. ایک آدمی نے بتایا کہ دو پیروں کے مریضوں میں حال کا مقابلہ ہوا، تو سکھایا ایک اپنے مریضوں کو کہ اگر اس کے مریض ایک فٹ اونچا کودے حال آئے تو تم ڈیڑھ فٹ کودنا، حال کا مقابلہ ہو. لیکن میرے شیخ صاحب عبدالمنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک حکیم صاحب پڑھتے تھے، طالب علمی کرتے تھے، وہ بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے، حکیم سعید صاحب، بڈھے آدمی تھے. ظاہر جب میرا شیخ بڈھا تھا تو ان کا ساتھی بھی بڈھا ہو جائے. تو مجھ سے ایک دن فرمایا کہو تو میں تمہارے پیر صاحب کا ایک قصہ بچپن کا سنا دوں. میں نے کہا اچھا سناؤ. کہنے لگے وہ سفر ہم لوگ بچے تھے، پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو کوئی متقی اور زیادہ مریض مرید تو ہوئے نہیں تھے، لہٰذا ہم لوگ گئے دونوں آدمی قوالی سنے. تو وہاں قوالی میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب اور وہ حکیم سعید صاحب، بچپن کا قصہ ہے، کیونکہ بعض لوگ بچپن میں شوق ہوتے ہیں مگر بعد میں ولی اللہ ہو جاتے ہیں. حضرت کو خود فرمایا کہ میں بچپن میں بہت شرارت کرتا ہوں، لیکن آخر میں اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ بارہ مرتبے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اور ایک دفعہ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی ہم کو نظر آئے. ایسا واضح خواب. اور یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عبد الغنی، تو نے آج مجھے خوب دیکھ لیا. ہمیں اس سے زیادہ کہہ دیکھے گی آپ کو ڈورے تک نظر آ گئے. لیکن بچپن کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی میں شریر شرارت چھڑخانی شوخیاں جو ہوتی ہیں اکثر یہ لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی ہم بچپن میں جتتے تھے تو دھکا دے دیتے تھے، طاقت بہت تھی حضرت کی، سینہ حضرت کا ناک کے رسیب سے خط کھینچا جائے تو 90 ڈگری سے گزرتا تھا، یعنی اتنا سینہ تھا، یعنی سونے میں بیٹھنے ناک اور سینہ برابر. بہت اللہ تعالیٰ نے حضرت اور ہندو بھی بہت دیا تھا، ایسی ہمت تھی کہ میں تو حیران تھا، یعنی 10,000 ہندو کے مقابلے میں اکیلے ایک ساتھ شاگرد تھا بیٹھا ہوا، بلایا نہیں، وہ خود ہی ساتھ ہو گیا، لاٹھی لے کر پہنچ گئے. اور دشہرا وہ تھا ہندوؤں کا 10 دن ایک میلہ ہوتا ہے، رام لیلا اس کو کہتے ہیں، دشہرا بھی کہتے ہیں، کہ اس میں راون کو جلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس پر الزام ہے کہ وہ رام کی بیوی کو لے کر بھاگا تھا. تو اس کی اس دشمنی میں اس پر انتقام لینے کے لیے اس کو بنا کے بہت بڑا اور اس کو چلاتے ہیں آگے. اس میں ایک رکوع قرآن کا لگا ہوا تھا, مدینہ اخبار بجنور سے نکلتا تھا تو پورا رکوع قرآن کا اس میں تھا. بس ایک شخص نے آ کے حضرت کو بتایا مسجد میں کہ حضرت وہ آپ کو قرآن شریف جلایا جا رہا ہے, ایک رکوع پورا لگا ہوا, بس حضرت لاٹھی لے کے پہنچے. آسان بات نہیں ہے دوستو, 10,000 کے مسجد میں صرف مولانا شمس الحق حضرت کے شاگرد تھے ان کو لے کے پہنچ گئے, اور وہ ایسے بھولے کہ اعظم گڑھ اسٹیشن تک کا ٹکٹ تھا اور اس سے پہلے اسٹیشن پہ اترتے ہوئے کانپ رہے تھے. پوچھ رہے تھے کہ میرا ٹکٹ آگے تک کا ہے, کیا میں پہلے اتر سکتا ہوں؟ ایسے سیدھے لوگ ہوتے تھے میرے سوال. تو حضرت اکیلے پہنچے لاٹھی لے کر اور ہندوؤں کو زور سے للکارا, اور اگر تم نے قرآن کا یہ رکوع اس میں سے نہ نکالا تو یاد رکھو ابھی میں کم سے کم 500 آدمیوں کے تم کو مار کر بھی مروں گا. آسانی نہیں ہے, میرا فن جانتے ہو, میں بنوٹ اور لاٹھی کا ماہر ہوں, 10 سال میں نے سکھایا. بس سارے ہندو نے کہا ہاتھ جوڑ دیا, صاحب یہ ہمیں سکھا اللہ کا خدا کا کلام ہے, تو آپ نے فوراً کاٹ کر کے حضرت کو پیش کر دیا. اور ایک واقعہ میں تو میں خود ساتھ تھا, پھول پور میں حضرت جس قصبے میں رہتے تھے تو ایک تحسین کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد مسلمانوں نے بنا لیا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو ہندو جو بڑے بڑے چیئرمین اور ممبر وغیرہ تھے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے, لہذا وہ پہنچ گئے مسجد کے پاس گرانے کے لیے. حضرت کو کسی نے خبر کر دی کہ مسجد گرائی جا رہی, وہ حضرت لاٹھی لے کے پہنچ گئے. اس دن میں بھی ساتھ تھا, اور اس میں جناب پردھان منتری اور بڑے بڑے چیئرمین ہندو کے اور بڑے مالدار بھی سب دنیاوی لحاظ سے سب کھڑے تھے وہاں. وہ حضرت پہنچ گئے, میں ساتھ تھا. چشمدی بات کر رہا تھا, بس حضرت نے فرمایا ان لوگوں سے دیکھو یہ مسجد کی طرف دیکھ رہے ہو, اگر تم نے اس کو ذرا ایک اینٹ گرا دی تو عبد الغنی تم کو اس کی بنیاد میں دفن کر دے گا. اور کئی تھے ہندو مگر واہ شیخ ایسا ایمان اعظم گڑھ سے ایک ہی اسٹیشن پہلے ہولی کا دن تھا. اب کوئی ضرورت پیش آ گئی سفر کا, اب اس میں ہم تھے میرے دوست تین بھائی تھے عبدالقدوس صاحب. اب جناب ہندو نوجوان لڑکے رنگ ڈال رہے تھے سب پر, مسلمانوں پر بھی رنگ ڈال رہے تھے, لیکن ہندوستان میں اگر کسی عالم پر کوئی رنگ ڈال دے تو اگر مسلمان اس کو اپنی توہین سمجھتا تھا. لہذا ہم بہت ڈر گئے کہ آج کہیں میرے شہر پر رنگ نہ ڈال دے. وہ ان کا ہولی کے زمانے میں رنگ ڈالنے کی ان کا مزہ بھی وہ ہوتا ہے. بس ہم بہت ڈر گئے کہ اللہ میری زندگی میں میرے شہر پر رنگ ڈالا گیا تو پورے اعظم گڑھ میں کیا اخباروں میں آ جائے گا, کیونکہ حضرت ثانی کے خلیفہ پر آج رنگ ڈال دیا گیا. لہذا ہم بھی بڑے غمگین ہوئے. اتنے میں جب وہ نوجوان لوٹا میں رنگ لے کے حضرت کی طرف لپکے تب میں نے دیکھا حضرت کو کہ پہلے تو ایسے بیٹھے پھر یوں سینہ نکالا, پھر آنکھ بھی لال کیا اور پھر لاٹھی اٹھائی. اس لاٹھی کا نام عبد الجبار تھا اور اس کو سرسوں کے تیل میں حضرت ڈبوئے رکھتے تھے, بہت وزنی تھی. ایک لاٹھی جس پر پڑ جائے تو بچ نہیں سکتی. بس حضرت نے ان کو للکارا اور اٹھے کھڑے ہو گئے لاٹھی لے کر اور فرمایا اگر تم نے رنگ ڈالا تو ہم تمہارے خون سے ہولی کھیلیں گے. تم تو رنگ سے ہولی کھیلتے ہو, ہم تمہارے خون سے ہولی کھیلیں گے. اور کھڑے ہیں مزدور بڑا زور سے, آواز بھی بہت زیادہ حضرت کی بلند تھی, بس بھاگے ہو لوگ سے. کیا شادی سبحان اللہ, صحابی کو نہیں لیکن نمونہ تھا صحابی کا, صحابی کو نہیں لیکن نمونہ تھا صحابی کا. حکیل امت کی شان میں رمزی اٹاوی نے کہا کہ یہ حضرات ایسے تھے کہ اس سے اندازہ چلتا تھا کہ ایک ہزاروں پر بھاری ہوتے تھے صحابہ. تھوڑا سا نمونہ مل گیا آنکھوں سے نظر آئی, جان کو جان نہیں سمجھتے. یہاں بھی ناظم آباد میں جب حضرت رہتے تھے تو ایک میجر ٹور آتے تھے جو بہت تاجی اور بڑے نمازی اور عبادین کی 20 رکعت پڑھتے تھے. ان سے حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب ہندوستان سے جنگ ہو تو میں تو اب اٹھنے بھی نہیں پاتا, حضرت کو اٹھانا پڑتا تھا, گھٹنے تکلیف بیکار ہو گئے تھے. فرمایا کہ میری چارپائی پر, مجھے چارپائی پر لاد کر بارڈر پر لے چلنا, اور جب جنگ شروع ہو جائے تو توپ کا وہ ہاتھ گھمانے کا ہوتا ہے وہ مجھے پکڑا دینا. ہم سر بھائی میں لیتے لیتے چلاتے رہیں گے تو گرتا رہے گا ہندوستان پر, اور ادھر سے کوئی گولہ آئے گا بس میرا کام بن جائے گا. اب یہ کہ شہادت رو پڑے کہ میں شہادت کی تمنا میں نے 10 سال تلوار لاٹھی بنوٹ سیکھا ہے, 10 سال میں انسان عالم ہو جاتا ہے. حضرت نے جہاد کے لیے 10 سال لاٹھی تلوار وغیرہ سب مشق, اور استاد بھی اتنے زبردست قابل تھے, آئے تھے بے داڑھی کے لیکن تہذیب گزار ہو کر داڑھی والے بن کر گئے. تو آئے اور تھے استاد, حضرت کے استاد تھے, ان کا نام ان سے میں نے بھی سیکھا لاٹھی, استاد ذاکر نام ہوں گا. اتنے ماہر تھے وہ کہ حضرت نے خود فرمایا کہ ایک شخص نے میرے استاد پر تلوار سے حملہ کیا. استاد کچھ لکھ رہے تھے, انہوں نے پینترا بدل کے قلم یہاں مار دیا, وہیں ختم ہو گیا. ہندو تھا کافر, یعنی اتنے عادت ماہر تھے وہ, سمجھ لیجیے قلم سے تلوار کا مقابلہ کر لیا. قلم سے لکھ رہے تھے, ان کو معلوم ہو گیا ایک آدمی دشمن آ رہا ہے, اور اس نے تلوار سے یوں کیا, فوراً ایسے ہو گئے تلوار ادھر کی گئی اور قلم یہاں مار دی. مشق کسی مجھے ہم لوگوں کو جب سکھلاتے تھے تو یہ کہتے تھے بتاؤ کس کو کہاں لاٹھی مار دوں, چشمے پر ناک پر, جہاں کہو وہاں کہیں بھی لاٹھی پہنچ جائے گی, اور تم ہم کو مارتے رہو جتنا کہو. عجیب مارے تھے. تو خیر تو بچپن میں حکیم سعید صاحب نے بتایا کہ ہم اور تمہارے پیر شاہ عبد الغنی صاحب دونوں ساتھ پڑھتے تھے, 15-16 سال کی عمر تھی تو قوالی میں چلے گئے, تو وہ حال آنے لگا, تو جس کو حال آیا تو حکیم صاحب نے کہا میں سوئی لے گیا تھا. جب وہ اٹھنے لگا حال کے لیے ناچنے واچنے کے لیے, تو میں نے سوئی اس کی ٹھوکی پیچھے سے, تو اس کے بعد پھر میں بالکل اتنا مراقبے میں ہو گیا. اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کس نے کیا. 3 دسوں ان کا میں نے یہ حرکت کی, پھر حال وال ہو گیا, حال سے بھی حال ہو گیا. خیر تو یہ بات کس بات پر چلی تھی. ہاں پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لاٹھی میں بڑے ماہر ہیں اور 500 آدمی کے لیے اکیلے کافی ہیں, آج مجھے اپنا فن دکھائیے. تو تھانہ بھون میں بڑے بڑے علماء مہمان تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر علی صاحب اور بہت سے علماء, سب کو لاٹھی دے دی حضرت نے, اور حضرت نے فرمایا مجھے مارو, سب مل کے مجھے مارو, میں ابھی اپنا کرتب دکھاتا ہوں. بس سب لاٹھی مار رہے تھے, حضرت نے جو چلائی لاٹھی تو سب بھاگے. دیکھا حضرت کا شاگرد, یعنی بنارس کے 14 ہندو بڑے بڑے پہلوان آئے اور پھر پور میں حضرت کے مقابلے کی. حضرت نے فرمایا میں کیا ان سے مقابلہ کروں, میرا ایک شاگرد مقابلہ کرے گا, پہلے میرے شاگرد سے پہلے مقابلہ کرو. تو وہ اس نے لاٹھی چلائی, چند منٹ میں 14 پہلوان بنارس کے موٹے موٹے لاٹھی مار رہے تھے, مگر اس کو نہیں لگی. اس نے جو چلایا تو کسی کی ناک کٹ کے وہاں گئی, کسی کی کان کٹ کے وہاں گئی. اس دن ہندوؤں نے کہا یہ مولانا صاحب, مولانا عبد الغنی صاحب کا جو مدرسہ کھولا ہوا ہے یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ پولیس لائن ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا حیبت روڈ ڈالا تھا. ایمان کی بات ہے, دیکھیے حضرت تھانہ بھون سے واپس جا رہے تھے, ایک سکھ نے اتنا کہہ دیا, سکھ بندوق بھی تھی اس کے پاس, بندوق اور حضرت کے پاس خالی لاٹھی, اتنا کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے کچھ گستاخی کر دی. بس حضرت نے, اور اسٹیشن کے قریب آ گیا, وہ سوچ رہا تھا یہیں سے اتر کے بھاگ جاؤں گا, میں حضرت نے اس کو دوڑا دوڑایا لاٹھی لے کر, وہ بندوق لے کر بھاگا اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چھپ گیا. اور حضرت لاٹھی لے کر فرما رہے نکلو نا بندوق لے کر, کہاں چھپے ہوئے ہو آپ کی طرح سے. کیا بس ایک دو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست حضرت کو ہمت اور قوت دی. تو میں اس کا رہا تھا کہ متقفین کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی, ولا تباشروا هن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں تم لوگ اپنی بیویوں کو استعمال نہیں کر سکتے, ولا تباشروا هن, نہیں مباشر کرو ان کے ساتھ, وانتم عاكفون في المساجد, اور تم مسجد کے اندر موجود ہو. دیکھو باہر کی روشنی کی ضرورت ہے, یقین آپ کو متقف اس سے تصوف کا کیا مسئلہ نکلا، اس سے تقویٰ کی راہ کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا اس میں زبردست راستہ بتایا کہ دیکھو ولا تو باشرو ہننا، اپنی بیویوں سے مباشرت اور صحبت مت کرو، دراہن کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کیسے کوئی کر سکتا ہے دس مرتکز کے سامنے؟ اس کا صورت یہ بعض دیہاتوں میں اعتکاف ہوتا تھا، اب اکیلا آدمی اعتکاف کیوں ہوئی؟ اس سے ساری امت کو خاطب ہے، اس لیے جمع کا لفظ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ 10 بجے رات کو کسی بھی آپ کی مسجد میں ایک آدمی متقف ہے، اس کی بیوی کھانا لے کر آئے، امکان تھا کہ نہیں؟ اور طبیعت نفس غالب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بیان کیا، مجھے وہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ارحم الراحمین ہیں کہ ہم کو حکم بھی دیتے ہیں اور حکم کو آسان کرنے کا نسخہ بھی بتاتے ہیں. یہ شفقت کی بات ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ بیٹا سگریٹ مت پیا کرو، جب سگریٹ پینے کو دل چاہے تو تم یہ کالی مرچ منہ میں لگا لیا کرو، کالی مرچ سے دماغ کو قوت بھی آئے گی، بلغم بھی جلے گا اور منہ چٹپٹا سا ہو جائے گا، تو تمہارا وہ تقاضا ختم ہو جائے گا. تو جو گناہ چھوڑنے کا، اب جیسے اللہ تعالیٰ سنائے گا ایمان والو تقویٰ سے رہو، گناہ مت کرو، لیکن نسخہ بتانا ضروری نہیں، اس کو آسان کرنا ذمہ داری نہیں ہے قانون کے لحاظ سے، مگر شفقت کے لحاظ سے وہ بہت کے رابطہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے حکیم جو مہربان ہوتا ہے وہ چنائتا اور کڑوی کڑوی دوا لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیتا ہے اس میں مصری ملا دینا یا شربت بنفشہ ملا دینا تاکہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھوڑنے کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کونوں مہاسابقی، تقوا والوں کے ساتھ رہو تو اللہ والوں کی محبت کی مستیاں اور نشہ تمہیں مل جائے گا، ایسا مزہ آئے گا تو گناہ تمہیں ایک بہت ہی مصیبت معلوم ہوگی، معصیت مصیبت معلوم ہونے لگے گی اللہ والوں کی برکت سے. جبکہ معصیت حلوہ لگتا ہے جب تک اصلاح نہ ہو، لیکن معصیت مصیبت معلوم ہونے لگے. ایک تنکا اگر اللہ کے نور کا کم ہوتا ہے، ایک تنکا اللہ کے نور کا جو دل میں باغ ہے، اگر ایک تنکا کم ہو جائے تو بر دل سالک ہزاروں غم بول، سالک کے دل پر ہزاروں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. بر دل سالک ہزاروں غم بول، اگر ذرا بھی مکروہ کام کوئی گناہ ہو جائے اور دل کے نور میں کمی آ جائے تو سچے اللہ والوں کے دلوں پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتا ہے. بر دل سالک ہزاروں غم بول، گرز باغ دل خلال کم ہوئے، اگر دل کے باغ میں جو اللہ کے قرب کا نور کا دل میں باغ ہے، اس سے ایک خلال تنکا کے برابر بھی کم ہو جائے تو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتا ہے. یہ نعمت کیسے ملتی؟ دونوں معاشرتی اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. اور اللہ معلوشی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ کتنا رہو، فرماتے خالق ہوں بے تکون مثل ہوں، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ انہیں جیسے ہو جاؤ. یعنی جو تقویٰ ان کا ہے، جو مناجات میں آہزاری ان کی ہے، وہ ساری آہ کو نصیب ہو جائے، ان کی آہ تمہاری آہ بن جائے، ان کے آنسو تمہارے آنسو بن جائے، ان کا درد بھرا دل تمہارے درد بھرے دل بن جائے، سارا وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائے معاملہ، بس سمجھ لو کہ یہ حاصل ہے انہوں معاشرہ جتین کا. اور اگر کوئی کنو تو رہتا ہے کنو، مگر کھانا بھی رہتا ہے کنو کے ساتھ ساتھ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، صادقین کے ساتھ ہے مگر گناہ بھی چوری چھپے کر لیتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بعض شیخ ایسے ہوتے ہیں خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، یعنی تھوکنے کو پوچھتا ہے ارے بھائی پلا کدھر ہے، تو عوام سمجھتے شیخ تو اتنا بہادر ہوں کہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ خیر کعبے کی طرف جو تھوک نہیں سکتا وہ گناہ کیا کرے گا. اکبر الہ آبادی اللہ والے تھے، بہت اللہ والے، فرماتے خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوٹتا بھی نہیں. تو بعض لوگ اللہ والوں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں، اس لیے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا بد پرہیزی کی وجہ سے. اسی لیے بد پرہیزی کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر وہ پرہیز کر لے انشاءاللہ تو پھر جو اس کا مقصد ہے لذت معصیت اس سے کہیں زیادہ لذت اللہ کے نام کی پکا جائے گا. جیسے کیڑا ہرا انگور پر چڑھا انگور کھانے کے لیے تو اس ہرے پتے پر عاشق ہو گیا, وہ سمجھا بے وقوف ہے کیلی ہے انگور, ساری زندگی ہے ایک ہرے پتے پر چاٹتا رہا تو آپ یہاں تک کہ مر گیا اسی میں چپک کر رہ گیا قبرستان بھی بن گیا اس میں اور انگور سے محروم رہا. جب انسان اللہ والا بننا چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں تو شیطان بھی ہمیں کوئی ہرا پتا انگور اللہ کے قرب کا انگور کھانے سے روکنے کے لیے محروم کرنے کے لیے وہ ہمیں ہرا پتا گناہوں کا دکھا دیتا ہے. ارے کہاں مسجد جا رہے ہو, وی سی آر دیکھو, ننگی فلمیں دیکھو, عورتوں کو دیکھو, انفرسٹن اسٹینڈ چلو, بندر روڈ کی لفٹن کی ٹنٹن دیکھو. شیطان یہ ہمیں ہر پتے کو دکھاتا ہے اور اسی میں ہماری روح پھنس کر اپنا قبرستان بنا لیتی ہے. ایک دن جب موت آتی ہے تو قبر میں دیکھتا ہے نہ تو کلفٹن آیا, نہ انفرسٹن اسٹینڈ آیا, نہ وی سی آر آئی, نہ ٹیلی ویژن آیا. کہتے ہیں بغیر اس کے دل ہی لگا ٹائم ہوتا ہے ٹائم پاس. آج ان مالک کو یاد کر لو زمین کے اوپر, انشاءاللہ تعالی زمین کے نیچے اللہ آپ کا ساتھ دے گا, اللہ تعالی آپ کو فراموش نہیں فرمائیں گے. کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ بہت سے تعلقات میں, بیوی بچوں کے تعلقات میں, ہزاروں تعلقات میں مجھ کو نہیں بھولا, تو اب قبر میں اکیلا آیا ہے میں اسے کیسے بھولا دوں. یہ اس کریم ذات سے, اس کریم ذات سے ایسا ہے یہی امید رکھنی چاہیے. تو دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا کہ دیکھو حالت اعتکاف میں ایسا نہ ہو کسی مسجد میں تم اکیلے اعتکاف کر رہے ہو اور بیوی تمہاری کھانا لائے. کوئی دیہات دیہات میں اکثر ایسے ہوتے تھے, تو ایسا نہ ہو کہ تم اس حالت میں حق زوجیت حاصل کر لو. منع فرما رہے ہیں اللہ, اعتکاف کی حالت حرام ہے ایسا پھر. اگر بیوی ہے حلال لیکن اس وقت حرام ہے دس دن جو تم نے اعتکاف کیا. لیکن سوال یہ ہے اللہ کے رحمت پر قربان جائیں گے کہ اس حکم کو کتنا انہوں نے آسان کر دیا. تین کا حدود اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے حدود ہیں, ہمارے قانون کے یہ حدود ہیں. فلا تقربوها, دیکھو ان سے قریب ہی نہ جانا, یعنی اپنی بیوی سے کھانا بھی مت منگاؤ, لڑکوں سے منگاؤ, کوئی اور کسی کو بھیجو, کیونکہ زیادہ قرب رہنے سے ہو سکتا ہے تم پھسل جاؤ. بھائی جانور ہے, آپ کا کھیت ہے, ایک آدمی پڑوسی آپ کے کھیت کے پاس اپنی بکریاں اور گائے چراتا ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی معاف کیجیے گا, آپ کی دوستی مجھے بہت عزیز ہے لیکن اپنے جانور کو میرے کھیت کے قریب کیوں چراتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر منہ دیکھیں اور ایک مرغا منہ مار لے تو ہمارا تو ایک کلو گیہوں ختم ہو جائے. بھائی جانور اگر ایک منٹ بھی کھیت میں منہ ڈال دے تو کتنا کھا جائے گا, کئی کلو گیہوں یا مکئی کھا جائے گا. تو آپ تو اپنے کھیت کے قریب جانور کو اپنے دوستوں کو نہیں آنے دیتے. اللہ تعالیٰ کا یہی راز ہے اس حکم میں کہ تمہارا نفس مثل جانور کے ہے, گناہوں کے اسباب کے قریب نہ رہو, ان سے غفلت مت لگاؤ, ورنہ پھر آہستہ آہستہ زہر تمہارے اندر گھس جائے گا اور تم قابل حیرت اور قابل تعجب حالات میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تمہیں خود تعجب ہوگا کہ یہ کہاں سے اس کی اتنی, اس سے تو میرا کوئی میلان بھی نہیں تھا, نہ اس کی طرف کوئی خیال جاتا تھا. لیکن مولانا ہمارے شاہ رحمت صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بجلی کا تار ننگا چاہے کرنٹ نہ ہو اور ہاؤس سے وقتی طور پر کرنٹ نہیں آ رہا ہے, اس کو لفظ کو کیا معلوم کب کرنٹ آ جائے. بھائی پاور ہاؤس کا آپ کو کچھ پتا ہے؟ اس نے آپ نے پکڑا ہوا ہے سمجھانے میں کچھ نہیں, دیکھو ہم نے تو اس کو بجلی کے تار کو پکڑا ہوا ہے, لوگ خواہ مخواہ ڈرتے ہیں. اس کے بعد اچانک کرنٹ آ گئے تو کٹ آؤٹ, اس بجلی پاور ہاؤس سے آ گئی, وہیں مر گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کتنے ہی میلان نہ ہو, کتنے ہی وسوسہ بھی نہ ہو, مگر آپ اسباب گناہ سے قریب نہ رہو. کرنٹ آتے دیر نہیں لگتی, نفس کے بگڑتے ارادہ بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی. ابھی ذرا سی دیر میں متقی ہے اور ذرا سی دیر میں فاسق ہوں گے. بس یہ مسئلہ بتانا تھا کہ اس آیت سے بہت بڑا سبق ملا کہ اسباب گناہ کے قریب نہ رہو, اور جب ایمان عزیز ہو جائے گا انشاءاللہ تو اسباب گناہ سے آپ خود بھاگیں گے. دیکھیے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں ہاتھ تو نہیں بڑھا رہا, نیند کے بھی نہیں بیٹھتا, ادھر بیٹھنے رکھ لیتا ہے, ادھر جوتا رکھ لیتا ہے, فاصلہ رکھتا ہے. ایک فلپائن سے ایک طالب علم اس سے بیٹھ, اس نے خط لکھا کہ میں وضو کر کے چلتا ہوں لیکن فلپائنی لڑکیاں مجھ سے مل کر بیٹھتی ہیں, بسوں میں وہاں کوئی احتیاط نہیں ہے, لہذا میرا وضو جھوٹ جاتا ہے, اس کا کوئی نسخہ بتائیے. اب بتائیے آپ کیا لکھیں گے, پہلے اپنا جواب سوچو پھر میرے جواب کی قدر کرو. آپ کیا جواب لکھتے اگر آپ کا شاگرد یہ پوچھتا؟ میں نے اس کو لکھا کہ جب تم کتاب لے کر جاتے ہو کالج تو کچھ بستے ہوتا ہے بیگ, اس میں کتابیں ڈائری وغیرہ ہوتی ہے, اس بستے کو اس کے درمیان میں رکھ لو. اول تو کوشش کرو مردوں کے پاس بیٹھنے کی, لیکن بعض وقت میں پہلے سے بیٹھے اچانک کوئی آ جائے, اب کہاں بھاگو گے, آگے سیٹ بھی نہیں ہے. اگر آگے سیٹ ہے تو اس جانا وہاں سے واجب ہے. ہجرت اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. آج ہم مہاجر ہیں مگر گناہ کے مہاجر نہیں, وطن تو چھوڑا لیکن معاشیت تو گناہ اور بڑھ گیا. جو وہاں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے وہ یہاں آپ دیکھتے ہیں, جو وہاں بے پردہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتے تھے آج یہاں بہو بیٹیوں کو بے پردہ بھیج رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک خاتون نے کانپور میں مقدمے سے دستبرداری کر لی, اپنا صحیح حق تھا جائیداد, اور یہ کہہ کر کہا کہ ہم جائیداد چھوڑتے ہیں لیکن ہم جج کے سامنے بات نہیں کر سکتے کیونکہ میری آواز سن لے گا وہ, نا محرم تو ہم اپنی آواز بھی نہیں سنائیں گے. اس نے مقدمہ چھوڑ دیا, یعنی حق اس کا تھا اس نے چھوڑ دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افسوس کی پاکستان میں آ کر وہی خاتون صدر میں اور پولیس مارکیٹ میں بالکل منہ کھولے ہوئے سودا خریدتے ہوئے پکڑی ہوئی, انہیں لوگوں نے دیکھا جن لوگوں نے ان کو اس مقام پر پایا تھا انڈیا میں تقویٰ پر. آج انہوں نے یہاں پردہ کہاں اتنا پردہ کہ اپنی جائیداد چھوڑ دی, مقدمہ کو استعفا. دوستو ذرا سی دیر میں حالت بگڑتے دیر نہیں لگتی. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بگڑنے کی حالت سے معمول ہو جائے وہ اس سے دراز میں نکلا, اللہ کا غضب اس پر آنا. اس لیے بزرگی کا خیال تو نکالو دل سے, ہر وقت سوچتے رہو کہ کسی وقت حالت میں تغیر نہ ہو جائے. ذرا سی دیر میں ہے بہت زیادہ عبادت کا شوق, اور ذرا ہی سی دیر میں اسباب گناہ کے قریب جانے سے, مثال کے طور پر ذرا سی دیر میں پیٹرول میں ٹینکر لا کر بھر دیا, آپ کے پیٹرول پمپ پر ایک ٹینکر 10,000 گیلن بھر دیا, کتنا مالدار ہے وہ سب. ذرا سی دیر میں کسی نے سگریٹ پی کے پھینک دیا, سارا پیٹرول میں آگ لگی. تو آگ لگتے دن میں آگ لگتے ہی دیر نہیں لگتی. اس لیے جب پیٹرول پمپ والے لوگ اسموکنگ پولیس لکھتے ہیں, اور عرب والے کیا لکھتے ہیں, ممنوع تدخین, یعنی یہاں دھواں وغیرہ اور سگریٹ پینا منع ہے. عرب میں آپ ہر پیٹرول پمپ پر یہ لکھا ہوا پائیں گے ممنوع تدخین عربی زبان میں, اور انگلش میں کیا ہے, نو اسموکنگ پولیس, یہاں آپ سگریٹ نہیں پئیں گے. جہازوں پر بھی لکھا رہتا ہے, وہ ٹکٹ دیتے وقت پوچھتے ہیں, لوڈنگ بورڈنگ کارڈ جب دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے, تاکہ آپ کو وہ جگہ سے محروم کر دیا جائے جہاں سگریٹ پینا منع ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کر خود ہی وہ جگہ دے دیتے ہیں, پینے والوں کے چہرے بتا دیتے ہیں. لہذا تقویٰ جس کی دولت جس کے پاس ہو, اللہ کی محبت کا پٹرول جس کے دل میں ہو, بڑا ظالم ہے جو حسینوں سے نہیں بستا. دیکھ نہیں ناتشی رخوں کو تو زنہار, خادہ صاحب فرماتے ہیں آگ جیسے چہروں کو حسینوں کو مت دیکھو. پڑھ رب بنا و بنا عذاب النار, اگر کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو کہو اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. یہ انگارے ہیں, حسن کے انگارے آپ کی دین ایمان کو جلا کر خاک کر دیں گے. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ صوفیوں کا حکم نہیں. نہ سمجھو کہ ٹی وی مرغی کی باتیں ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے یا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نظر کو اجنبی اور نامحرم عورتوں پر نہ ڈالیں, نظر کو نیچے کریں. اب لوگ کہتے صاحب ڈرائیورنگ کر رہے ہیں کیسے, وہ ڈرائیورنگ کر رہے ہو سطحی نظر ڈالو, گہری نظر نہ ڈالو, اب اچانک سامنے دیکھو ادھر ادھر دیکھو ہے, لیکن ایک نظر پڑ جانا ہے, ایک پڑھانا ہے. پڑھنا اور پڑھانا میں فرق ہے, ایک تو نظر پڑ گئی کیونکہ ڈرائیورنگ کر رہا ہے, لیکن اس کو پھر سلو کر کے کار کو اور بار بار دیکھنا, اسی ایکسیڈنٹ ہو گئے. بعض وقت میں ڈرائیور کو کوئی صورت بہت زیادہ پسند آئی اور اسے سلو کر دیا, بار بار ادھر دیکھا, اچانک ادھر سے تیز کوئی بس نے مار دیا. ہزاروں جانے صرف بدنظری کی وجہ سے جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اور یہ گانا سننے سے وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سے وہ ڈراور بالکل نشے والا ہے. اس لیے قانون منع ہے لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبان میری. تو دوستو یہ بس عرض کرنا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ سے آخری دن ہے سب کے لیے, ہمارے لیے بھی متقفین کے لیے بھی مبارک مہینہ ہے, قبولیت کے دن و رات ہیں. اب ایسے کہاں ملیں گے دن, اگلے سال بھی زندہ رہے گا پائے گا, اگلے سال کیا پتا کون زندہ رہے گا, اگلے سال کا کچھ پتا نہیں. مکہ شریف میں سادی صاحب 45 سال کی عمر, سارے بال کالے, چائے پی رہے تھے, پیالی گری اور انتقال ہو گیا. کبھی ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں تھی, یہ مت سوچو کہ ہمیں تو کوئی ہارٹ کی بیماری نہیں ہے تو ہم ضرور زندہ رہیں گے. جب وقت آ جاتا ہے اور ویزا ختم ہو جاتا ہے تو بیماری بیماری کی خیر نہیں. جس وقت آئے اللہ بالکل صحیح تھے, صحت مند تھے, کوئی بیماری نہیں, دل کا کبھی کوئی سوال ہی نہیں تھا. لیکن چائے پیتے پیتے چائے کی پیالی گری اور انتقال ہو گیا. جب پیالی گری تو لوگ پہنچے کہ بھائی کیا بات ہے, 45 سال. تو اس لیے عرض کرتا ہوں اگلے سال کے لیے ہم لوگ دعا کر لیں گے زندگی میں برکت دیجیے. زندگی میں برکت کیوں مانگوں بھائی, جلدی سے اللہ میاں سے کیوں نہ ملاقات کریں چلیں, محبت کی شان پیدا ہو جائے, شوق ملاقات اللہ میاں کی ہو. یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا, زندگی میں برکت مانگی. اس لیے کہ زندگی میں ہماری فیلڈ ہے اعمال کی, اور ایک پردیسی جس نے ابھی زیادہ کمایا نہ ہو وہ وطن جانا چاہے گا کیوں, کہ دیکھتا ہے میں تو کنگال ہوں. تو زندگی اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں تاکہ اور کچھ عبادت کر لیں, پردیس میں کمائی کر لیں, تو اس لیے زندگی مانگتے ہیں کہ اللہ برکت دے. لیکن اپنی طرف سے سوچ لو کچھ, کیونکہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو سمجھو میری آخری نماز ہے. آج کا دن رمضان ختم ہو رہا ہے, سمجھ لوں کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہے. ہو سکتا ہے اگلا رمضان ملے یا نہ ملے, اس لیے آج دن میں ساتوں منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیجیے. مناجات مقبول جو ہے جس کے پاس نہ ہو تو آپ کتب خانے سے منگا لیجیے. ساتوں منزل آج پڑھ لیجیے, اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے دعا کرنے میں تو کسی نے دعا, اور اللہ سے چار رکعت نماز پڑھنے کی سوا دو رکعت توبہ کر لیں کہ اللہ جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائیے. اور ہر نیک عمل کے بعد ایک دعا بھی ثابت ہے جو دو پیغمبروں کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ بنا دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب آپ ہمارے اس تعمیر کعبہ کی ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائیے. یہ ٹوٹی پھوٹی کیوں ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ معلوم سید محمود بغدادی تفسیر عمانے میں سناتے ہیں کہ تقبل باب تفاعل ہے, باب تفاعل میں تکلف ہے, یعنی اس قابل نہیں ہے کہ آپ قبول کر لیں, اگلا ہے تکلف, اس سے قبولیت عطا فرمائیے. جو عربی دا حضرات ہیں ان سے پوچھو کہ اس کی کتنی قدر ان کو ہوگی, کہ باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے, یعنی جیسے کوئی چیز مریض نہ ہو مریض بن گیا تکلف سے, ایسی تکلف سے فی اختیار شیخ تفاعل اعتراف بالقصور روح المعانی کی عربی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ اہل حضرات کو مزید اطمینان ہو جائے کہ فی اعتراف وفی سے اختیار سے غفت تفاعل, اللہ تعالیٰ نے باب تفاعل کیوں استعمال کیا, فی ہے اعتراف بالقصور, اس میں گویا قصور کا اعتراف سکھا رہے ہیں اللہ نے. دونوں پیغمبروں نے گویا قصور کا اعتراف کیا کہ اللہ آپ کی غیر محدود عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا, اس عظمت کے لحاظ سے کعبے کی تعمیر کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا, جو کچھ ہم سے ہو سکتا بنا دیا, اب آپ اس کو اپنی رحمت سے اذرائے تکلف قبول فرما لیجیے. کیونکہ بندہ محدود ہے, غیر محدود ذات کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. اللہ بعد میں کہتے ہیں ہم سے کیا قصور ہو گیا, یا ہمارا بچہ بیمار ہو گیا, یا کاروبار میں نقصان ہو گیا, پتہ نہیں کیا اللہ ہم سے قصور ہو گیا. ارے میاں رات بھی لگتے ہوئے قصور وال سمجھو, ایسا مانتا جیسے بڑے مقدس آدمی گھر بننا ہے. ہم ہر وقت جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ ہمیشہ استغفر اللہ کہا, اس حدیث کا ہمارے اکابر جواب دیتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز سے توبہ اور مغفرت کیا مانگے, نماز کو گناہ ہے بولیے سر. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کرتے تھے؟ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہمارے شیخ نقل فرماتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز کوئی گناہ نہیں ہے, یہ استغفار گناہ سے نہیں ہے, یہ استغفار اس لیے ہے کہ اللہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق محدود طاقتوں سے ادا نہیں ہوا, کیونکہ ہم مخلوق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے بھی ہم پتہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے, لہذا استغفار اس کا ہے, لہذا ہر نیکی کے بعد استغفار بھی کرو, یہاں تک کہ اگر راز بھی کسی کا اچھا ہو جائے تو بھی استغفار کرو کہ اللہ جیسا حسن بیان ہونا چاہیے اور جیسا درد دل ہونا چاہیے اور جیسی اخلاص کی خوشبو ہونی چاہیے, شاید ہمارے اخلاص میں کچھ کمی ہو, شاید ہم تو کہتے ہیں یقین سے کہو کہ اللہ بال یقین اخلاص میں کمی, بال یقین آپ کے حسن بیان جیسا آپ کی محبت کا بیان نشر ہونا کرنا چاہیے, آپ کے جمال اور آپ کی محبت کو جس انداز سے پیش کرنا چاہیے ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, آپ کی ہر صفت غیر محدود ہے, جس کا محبوب ہے غیر محدود صفت کا رکھتا ہو اور محب اس کا عاشق محدود طاقت رکھتا ہو وہ اس کے سوا کیا کہے گا. پھر اس کے بعد سنیے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے مہمان کو کتنا ہی اصلی گھی کھلاتا ہے, کتنی ہی مرغی کھلاتا ہے, دیسی مرغی مکئی کی روٹی تازہ مکھن خوب خدمت کرتا ہے, لیکن جاتے وقت کہتا ہے کہ آپ سے آپ کی مہمانی کا حق ادا نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم آپ کے مزاج کو پوری طرح نہیں سمجھتے, ممکن ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہماری مہمانی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. تو جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کے مزاج کی شناسی کا دعویٰ نہیں کرتا اور رخصت ہوتے وقت مہمان سے معافی مانگتا ہے, تو ہم مخلوق ہو کر ہیں اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کی مزاج شناسی کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سے حق ادا ہو گیا نماز کا, روزے کا اور رمضان, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا استغفار سنت بھی ہے, ہر نیک عمل کے بعد دو عمل کر لیجیے, ایک تو استغفار کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا, اس کی کوتاہیوں کو معاف کر لیجیے. متقفین حضرات بھی آج کہیں کہ اللہ اعتکاف کا جو حق چاہیے تھا ممکن ہے اس طرح سے ممکن نہیں, وہ یقین کے ساتھ ہم سے آپ کا حق ادا نہیں ہوا. نمبر دو, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تاکہ دونوں سنت, وہ سنت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ آیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آپ ہمارے اس عمل کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. وہ قبولیت کے قابل نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا, عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری نماز آپ کی شان کے لائق نہیں ہے, یا اللہ میری یہ نماز, یہ کس کا قول ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت صحبت یافتہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ بھی, عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری یہ نماز آپ کی شان کے لائق نہیں, لیکن اس کی قبولیت اپنے شان کے لائق دے دیجیے. جب میرے شیخ نے یہ دعا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ہے اللہ والوں کا مقام, لائے کوئی بڑے سے بڑا عالم جو اللہ والوں کی جوتیاں نہ اٹھائے, اس کے اندر یہ ادب یہ مضامین اس کی زبان سے نہیں ملے گا آپ کو. ہمیشہ ادب تو بزرگوں کی صحبت سے ملا, صحابی بتاتا ہے حضرت صحابی کہ دین صحبت سے ملا ہے, ورنہ اور بھی نام ہو سکتا تھا صحابہ. دیکھیں کتنی زبردست بات. اب ایک بزرگ دعا کر رہا تھا, یا اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا نام ہے اتنی ہم پر مہربانی کر دیجیے. اب بتائیے دعائیں, میں جیسا سوچتا ہوں کہ اللہ کیا ہے. ایک دیہات میں گیا بدو روزہ مبارک پر مسجد نبوی کے, اس نے کہا کہ یا اللہ آپ کا محبوب سویا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور شیطان آپ کا دشمن ہے اور یہ آپ کے محبوب ہیں, اگر آپ نے میری اصلاح نہ کی تو آپ کا دشمن خوش ہو جائے گا اور آپ کے محبوب کو غم صدمہ پہنچے گا. آپ کیا چاہتے ہیں, اپنے محبوب کو صدمہ پہنچانا اور اپنے دشمن کو خوش کرنا؟ آپ میری اصلاح کر دیجیے, مجھے اپنا بنا دیجیے, اپنے پسند کے قابل بنا دیجیے, نصف شیطان کی غلامی سے ہم کو چھڑا دیجیے, تاکہ آپ کا دشمن ناراض ہو جائے, غمگین ہو جائے اور آپ کا دوست محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ کے محبوب خوش ہو جائے. اب آپ بتائیے دعا کہاں سے پڑھا اس نے, وہ کہیں سے پڑھ کے نہیں لایا تھا. حضرت لکھا ہے کتابوں میں بھی بالکل بدو, ایک دم جہاد کی کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوا. جس کو اللہ پیار کرتا ہے اس کو پیارے پیارے مضمون بھی ادا کرتا ہے, جس کا دل اللہ اپنے لیے قبول فرماتا ہے خود سکھا دیتے ہیں. محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت کو, محبت
خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے بادشاہ کا مرد انتقال ہوا, پارلیمنٹ نے اور ممبران نے خصوصی نے مشورہ کیا وزیروں نے کہ کل جو شخص پہلے دروازے پر آئے گا اسی کو بادشاہ بنا دیں گے. یہ رات کو پارلیمنٹ نے طے کیا. اب صبح خدا کی شان سے بھیک منگوا گیا, اس نے کہا اللہ کے نام پر دو روٹی. فوراً وزیروں نے اسے پکڑ لیا, پولیس مقرر کی, وہ اندر لے آئے. وہ بیچارہ کانپنے لگا کہ آج خیری تھی, لیکن اسے کیا خبر کہ مجھے بادشاہ بھی جا رہی. کبھی اس لیے رگڑا پٹائی ہوتی ہے, ماں جب رگڑتی ہے بچے کو مہلا چھڑاتی ہے عید کے لیے اور خوب اندر سجاتی ہے بعد میں, تو بچہ بہت چلاتا ہے, بچہ بہت چلاتا ہے کہ ہائی کیا اماں ظلم کر رہی ہے, اماں چما ظلم کر رہی ہے, اس کو اتنا رگڑ رہی ہے. لیکن اسے نہیں خبر ہے کہ اماں ہم کو پاک و صاف کر رہی ہے. مولانا علی فرماتے ہیں کہ بلائے دوست تقہیر شماس, جب اللہ کی طرف سے کوئی بلا جائے یہ تمہاری رگڑائی ہے صفائی ہے, اس کے بعد تمہیں پاک خلق پاک لباس میں پہنائیں گے تقویٰ کا لباس. پھر لیکن یہ تمہارے لیے مصیبت مصیبت نہیں ہے, رگڑ یہ رگڑائی ہے. بچہ چلاتا ہے مگر وہ ماں خوش ہوتی ہے. بعض بندہ چلاتا اللہ نے یہ مصیبت آپ نے بھیجی مگر اللہ نے خوش ہوتے ہیں, گھبراؤ مت, ابھی رگڑائی کے بعد جب تم کو لباس رہنا ہے صاف ستھرے ہو جاؤ گے پھر شکریہ ادا کرو گے. دیتی کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شما میں دل کی پتنگوں کے وزن میں لگی چنگاریاں دل کی, جب دل میں ہم کو پاؤ گے تو سارا عالم بھول جاؤ گے. جب خالق عالم کو دل میں پائے گا تو سارے عالم کو بھول جائے گا. کیا سورج چاند کی روشنی ہے اس اللہ کی روشنی کے سامنے, خالق آفتاب کے سامنے, جس کے دل میں خدا آتا ہے, بے شمار آفتاب ساتھ ہوتے ہیں اس کے اللہ کے. یہ آفتاب کی کیا حقیقت ہے, ایک آفتاب. تو وہ بیچارہ بھیک منگا پکڑا گیا, اس کو سپاہی رگڑ رگڑ کے نہلانے لگے اور بعد میں شاہی لباس پہنا کر کہا حضور معاف کیجیے گا آپ کو جو تکلیف ہوئی آپ کو بادشاہت مل گئی. دیکھ لگے کیوں, اس نے کہا آج ہماری پارلیمنٹ نے یہی طے کیا تھا کہ جیٹ شاہی محل کے سامنے سے جو گزرے گا پہلے وہی اسی کو ہمیں بادشاہ بنانا. اور اس نے بہت اچھا اب خوش ہوا, رگڑائی اگڑائی جو اس کو نہلایا ہلایا تھا وہ اب اس نے سب ہو گیا تکلیف بادشاہت مل گئی. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ سارے فیصلے کیے, صحیح فیصلے ملتے شاہی فیصلے بالکل صحیح. اور جب 12 بج گئے تو اس نے کہا دو وزیر یہاں آ جائیں اور ثابت بادشاہ کی طرح میرے بغل میں مجھ کو لگا کر اور شاہی آداب سے مجھے بکار تک لے جائیں. پہلے بادشاہ کا ہی ادب تھا کہ دو وزیر آتے تھے یہاں پکڑ کے اٹھاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کو مکان تک لے جاتے تھے. تو وزیروں نے کہا کہ اگر جان بخشی جائے تو ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو جان بخشنے کی بات ہوگی بادشاہ مل گئی نا, جب پاور مل جاتی تو پھر آدمی بادوں ہو جاتا ہے. جیسے کسی کی خالہ جات بہن ہیں بھائی بہن ہوں اور ایک سے وہ چکر مارتے ہوں جب 5 یا 7 کے برس کے ہوں, سوالوں کے نام اٹھانے کی ساری ان کی ڈانٹ ڈپٹ یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتے ہیں. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے, کسی کا شیخ قویل ہو یا گرم مزاج تو گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے دوست قرار صاحب ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ ارے میاں تم نے شیخ مولانا ابراہیم صاحب کو کیا اپنا, وہ تو بڑے قویل ہیں. تو کہنے لگے میرا نفس بھی تو اڑیل ہے, اڑیل دوڑے کے لیے قویل سوار چاہیے. کیا بات ہے. تو اس وزیروں نے کہا حضور اگر جان بخشی جائے تو ایک سوال کرتے ہیں. پوچھا بادشاہ فقیر بادشاہ صبح کا فقیر 12 بجے دن کا بادشاہ کہتا ہے کہ سوال کرو جان بخش دیا. آپ صبح کہہ رہے تھے اللہ کے نام پر دو روٹی, آپ کا تو 7 پشت سے ہم جانتے ہیں بھیک منگے ہیں آپ, یہ آداب شاہی کس نے سکھا دیا کہ وزیر آؤ میرے لگاؤ بغل میں. آپ نے تو کبھی بادشاہوں کو دیکھا بھی نہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں کبھی داخل بھی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ سلطنت عطا کر سکتا ہے بھیک منگنے کو, اس کو آداب ہے سلطنت میں سکھانے پر قابل. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے اپنی ولایت اور اولیاء اللہ کی فہرست رجسٹر میں درج کرتا ہے تو آداب ولایت آداب محبت خود سکھا دیتا ہے. نہ مجھ کو نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق اولیانی, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اولیانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو. وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے دل کو پیار لے رہا ہے,
نگاہ بچا کر صدمہ پہنچا, مگر دیکھتا ہے کہ سینکڑوں بوسے اللہ میاں نے لے لیے دل کے. اغلب نادیدہ سب بوسا رسید, بمبئی میں میں نے شعر کہا تھا, اغلب نادیدہ جن کو ہو, جن ہوٹوں کو آپ نے نہیں دیکھا وہ اللہ, جن کے آپ نے کبھی دیکھا نہیں مگر سینکڑوں پیار دل کو محسوس ہوئے. اغلب نادیدہ سب بوسا رسید, من سے گوئم روح چھ لذت چشید. میں نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کیا مزہ آتا ہے جب بندہ اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتا ہے. اللہ کے حکم میں کا, اللہ کے حکم کے راستے کا ایک ذرہ غم ساری دنیا ہو, ساری دنیا کی خوشیوں سے افضل ہے. اللہ کے راستے کا ایک ذرہ غم ساری دنیا کی خوشیوں سے افضل ہے. اللہ کے راستے کا ایک کانٹا ساری دنیا کے پھولوں سے عظیم شان ہے. لو کاش کہ ہم تو اس کی قدر ہو, کاش کہ ہم اس کو قدر کرتے. آج میں نے, کل میں نے ایک عجیب بات, بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے باوجود خود یعنی گناہ خود مفت میں مل رہا ہے, اور مفت میں نہیں بلکہ تالے لگا دیے ساتھ, لیکن وار جان نبوت اور وار وفاداری, یہ اللہ کے وفادار ہیں کہ نہیں ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتے. اور اس نے ڈرایا خیر خانے میں, فرمایا اللہ سے رس کے آئے اللہ, یہ زلیخا مجھے ڈراتی ہے کہ اگر میں آپ کی نافرمانی نہ کروں, آپ کو ناراض نہ کروں, اس کو خوش کروں, مخلوق کو خوش کر دوں اور مالک کو اپنے اللہ کو ناراض کر دوں, تو کہتی ہے یہ زلیخا ہم تم کو قید خانے میں ڈلوا دیں گے. تو اے اللہ رب السجن وحب الیہ, اے میرے پیارے پالنے والے, ہم قید خانے کی حیثیت کو محبوب رکھتے ہیں اس بات سے کہ ہم آپ کو ناراض کر دیں. کیا منہ رکھتے ہیں ہم لوگ, محبت کا نام لیتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور بد نظری اور خبیث حرکتیں کرتے رہتے ہیں. سوچو اس میں یہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جان نبوت نے لسان نبوت زبان نبوت سے یہ اعلان کر کے قیامت تک کے لیے وفاداری کا راستہ دکھایا ہے, کہ وفاداری اس کو کہتے ہیں. لہذا آپ نے اللہ کے بھروسے پر دوڑنا شروع کیا, جب دوڑے تو تالے کھلتے گئے. کچھ تو دوڑو, ہم تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں, قبضے کرتے ہیں اور آنکھیں حرام لذت سے خواصت تباہ کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تم بھاگو, دیکھو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. پھر یوسف وار نہیں بائے دبے, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھاگ کر دیکھو اللہ کا راستہ, لیکن وہاں فرار کے بجائے فرار کرتا ہے. بولو ہے جب کوئی لڑکی حسین اس سے راستہ پوچھ لے کہ یہ فلاں کہاں راستہ ہے, تو نظر ملا کے راستہ بتایا جا رہا ہے. کوئی امراض آ گیا تو اس سے تعویذ وغیرہ باتیں دیر تک کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہی جا رہے ہیں, کوئی تیر تو نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی میرا خاص ایسا آدمی نہیں جو شہر سے بتا دیں. ارے میاں, قبر میں پتہ چل جائے گا. خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب رحم کر لیں, ہم آپ ہی کو نہیں کہتے, اختر بھی اس میں شامل ہے کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر لیں. جو گناہ کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, مالک کو ناراض کرتا ہے. جو قید خانہ محبوب کرنا عرض کیا, رب السجن وحب الیہ مما یدعونی الیہ, اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس گناہ سے جو ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں جب ان کے راستے کے قید خانے, جس محبوب تعالیٰ شانہ کے راستے کے قید خانے محبوب ہیں, اس کے راہ کے گلستہ کیسے ہوں, پھر ان کے نام کا کیا مزہ ہوگا, ان کے پاس قرار کا کیا مزہ ہوگا جن کے لیے فرار کا یہ لطف ہے. یعنی اللہ کے لیے تو فرار کے اختیار کیا گناہ سے بھاگے, تو جن کے راستے کا فرار اتنا عظیم شان ہے کہ قید خانے سے زیادہ لذیذ والا جو محبوب ہے, تو ان کے در پر قرار, ان کے چوکھٹ پر جو بیٹھے ہوئے اعتکاف کی ہوئی ہیں, یہ قرار نہیں ہے اللہ کے چوکھٹ پر. اللہ کے قرار میں ٹھہرنا, اللہ کے چوکھٹ پر ان کے قرار کی ہوئی. بس یہ بات عرض کر دی, کون سی بات پر یہ بات چل رہی بتاؤ. بس یہ بس مطلب یہ کہ بتا دیا, دو رکعت توبہ پڑھ کر گناہ سے معافی, اور دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے تک حفاظت مانگ لو, اور یہ دعا کر لو, جب بھی دعا کی توفیق ہو یہ ضرور دعا مانگو کہ اے خدا مجھ کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس کو آپ پر فدا کریں, اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں ہم گندی نہ کریں اپنے کو, ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یہ ہمت اور توفیق, ایسا ایمان یقین عطا فرما دیجیے. یہ ہے ایمان اولیاء صدیقین کی منتہا سرحد ہے. یہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے, اس مقام کی جو اختر آپ کو سکھا رہا ہے. کاش کہ آپ ہم کو جزاک اللہ کہتے. یہ جو مقام سکھا رہا ہوں کہ ایک سانس بھی ہے خدا میری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے, یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے. اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے, یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے. اس کے آگے پھر نبوت شروع ہوتی. تو ہم اللہ میاں سے تھوڑا کیوں مانیں؟ آپ بتلاؤ, تھوڑا تو وہاں مانگا جاتا ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے دینے والے کا خزانہ. ریاضی اور اللہ کی کیا شان ہے؟ واسعون علیم ہے. واسعون کی کیا شان ہے؟ تفسیر کی ہے اللہ معلوم ہے. اے کثیر الفضل لا یخاف نفاد ما عنده. کیا مطلب؟ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, کثیر الفضل ہے, مہربانی اس کی, رحمت اتنی زیادہ ہے کہ لا یخاف نفاد ما عنده. جو اس کے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں کرتے. غیر محدود ہے. اگر ساری دنیا کو اللہ ولی بنا دے, ساری دنیا پر اپنا رحمت برسا دے تو بھی کچھ ختم کم نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت, سمندر میں چڑیا ایک چونچ مارے ایک قطرہ اٹھا لے, سارا عالم اللہ کے نزدیک اس کے برابر بھی نہیں. تو یہ آج کا آخری دن پر یہ سن بات عرض کر دی, ورنہ ارادہ نہیں تھا, لیکن یہی سوچا کہ آج آخری دن ہے, اس دن کی ہم لوگ قدر کر لیں. زیادہ رقشت میں وقت ضائع نہ کریں. جو متقف نہیں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ آج کا دن آخری دن سمجھ کر اللہ سے رجوع رہیں اور اللہ تعالیٰ سے باوجود ہو کر تھوڑا سا اعتکاف کر لیں. غیر متقف بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں, چاہے آدھے گھنٹے کے لیے صحیح, ایک گھنٹے کے لیے صحیح. جاتے جاتے بھی رمضان کے کچھ لوٹ لو, شاید ان کے ساتھ آخری دن جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو وہ کام بن جائے. بس اللہ سے مانگ لو آج, اللہ سے. اللہ کو جس نے نہیں مانگا میرے نزدیک اس نے کچھ نہیں مانگا. اور میں کیا ہوں, میری کوئی حقیقت نہیں. حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں, تجھے تو دنیا کا فرما نہ دیکھا. اے خدا, جس نے آپ کو دنیا میں نہ پایا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. یعنی اس کا پیدا ہونا نہ پیدا ہونا, دنیا میں آنا برابر ہے. میں کہتا ہوں 10 فیکٹری بنا لو, 10 بنگلے بنا لو, لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو سوائے کفن کے آئے تھے ننگے, جاتے ہوئے کفن مل گیا, بس اور کچھ نہیں ہے. ہماری دنیا آئے تھے پیدا کب ہوں کیسے ہوئے تھے بھائی؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ننگے, ننگ ڈھولنگ, بالکل ینگ بلنگ. اور جاتے وقت اللہ نے کفن دے دیا, کیونکہ اب بڑے ہو گئے, اب ہمارے پاس ننگے بتانا کفن کے ساتھ. بس یہی دنیا ہے, باقی سب چھوڑ کر جانا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال بھی آخرت بنا لیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے, اور مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ سے خوب رو رو کے معافی مانگی, اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ پر اپنے کو فدا کر دیں. میں اپنی خواہشات کو دعا کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, آج کے آخری دن ہے بھائی, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کی پورے رمضان کی کوتاہیوں کو, نالائکیوں کو, بدنگاہیوں کو, کانوں کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, دل کے گناہ سب معاف کر دیجیے اپنے رحمت سے. اللہ سے رمضان میں اور اس متقف کا زمانہ اعتکاف کا پوری روئے زمین پر جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اعتکاف کیا ہوا ہو اور آپ کے مسجد میں مسجدوں میں بیٹھے ہوں, یا کعبۃ اللہ میں اعتکاف کیا ہو, یا مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہو, سارے اولیاء کا صدقہ جو آج آپ کے گھروں میں ہیں, خواہ مساجد عجم میں ہوں یا مساجد عرب میں ہوں یا بیت المقدس اور مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں ہوں, اللہ سب کی دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما اور ان کے برکات سے ہم سب کو بھی مالا مال فرما اور ہم سب کے دل میں ایسا یقین عطا فرما دیجیے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ہم پہنچ جائیں. کیونکہ اے خدا, اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہمارے نفس شیطان سے ہمیں کوئی توقع نہیں, اپنی دست بازو سے ہم عاجز ہو چکے بلکہ مایوس ہو چکے. لہذا اپنے دست بازو کو شاعر نے کہا تھا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, اے اللہ ہماری ہمتوں کے بازو بارہا آزمائے ہوئے ہیں کہ یہ گناہوں سے بچنے میں سخت نالائق ہے نفس. لہذا آپ کے بازو کا سہارا ہے, ہمارے بازوؤں کو اپنے بازو سے پکڑ لیجیے, ہمارے ہاتھوں کو جو خود کلہاڑی مار رہے ہیں ہم
اپنے پیروں میں, اللہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے, ہم اپنے نفس کو خوش کر کے آپ کو جو ناراض کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کمینہ پن, اس سے بڑھ کر خباثت تباہ, اس سے بڑھ کر بندگی کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے کو خوش کر لیں اور آپ کو ناراض کر لیں, جبکہ آنکھیں آپ کی دی ہوئی ہیں اور کان آپ کے بنائے ہوئے ہیں, ساری قوت ظاہر باطن کی آپ کی ہے, ہم آپ کے ہیں, 100% آپ کے ہیں, لیکن نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ 100% ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور ہم سب کو اپنی پسند کی حیات نصیب فرمائیے. کوئی بھی شعبہ زندگی, مالیات کا شعبہ ہو, تجارت کا شعبہ ہو, یا بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا شعبہ ہو, معاش کا شعبہ ہو, کسی شعبہ زندگی میں آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے اور اپنی خوشی کے اور رضا کے مطابق ہماری زندگی کو کی ہر سانس کو ڈھال دیجیے اور ایک سانس بھی ہماری اپنی ناراضگی میں گزرنے نہ دیجیے. جس کو اللہ جس گناہ میں تلبس ہو ہم میں سے, ہم سب کو پاک فرما کر تزکیہ اور اصلاح نفس عطا کر دیجیے. 100% ہم سب کو ولی اللہ کے اعمال و اخلاق نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کو نفس شیطان کے غلامی سے نکال کر 100% اپنے غلامی کی نعمت سے مشرف فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ذا الجلال والاكرام صلى الله تعالى عليه وسلم.
جزاكم الله.
کیونکہ بندے خود پابند ہو بستہ باز, جب باندھو تو بندھے رہو اور جب کھولتے تو کودنے لگو. تو اللہ والے اپنی امت فرماتے ہیں کہ جب تک اعتکاف میں بندھے ہوئے ہو تو اس وقت بندھے رہو, خول کو یاد کرو, جب کھلو تو اس سے کودتے ہوئے چلو. اور تراویح کا کل میں نے کہہ دیا, رات تراویح جب ختم ہوئی میں کہا آج سے 36 سال ہو گئی سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کی کو یہ ادا پسند آتی ہے, یہ ہائے ہائے رمضان, یہ لوگ وہ ہیں جو معرفت سے اور اہل اللہ سے کی صحبت نہیں ہے. اس لیے دوستوں ہائے ہائے مت کرو, جب باہر نکلو کودتے بھی جیسے چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے اوپر جا کے جہاز پر دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں, چوٹیاں معلوم ہوتی تو اللہ کے سامنے کیسے ہوں گے. کودتے پھانتے جاؤ کہ الحمدللہ اللہ قبول فرما لے گا کا انتخاب اور ایسی کل منہ کھول دے گا اللہ صبح سے, اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے. عید مانے خوشی کی یہ کہہ تم ہائے رمضان سے لگے ہائے رمضان, ہائے ہائے مت کرو. جب وہ خوشی چاہیں تو خوشی دکھاؤ اور جب بندھے رکھیں تو باندھے. اب ایک شخص کو باندھ دیا کسی کے ابا نے اور اس کے بعد کھول لیجیے, پھر بھی ایسے بیٹھا ہوا بالکل ہے یا نہیں, بولے بھائی ابا کہے گا ایک گھنٹہ اور لگائے دیکھو کھول دیا کیوں نہیں پورا, ایک کتا باپ با کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہے اپنے بندوں سے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعر لکھا ہے, کیونکہ برمیخت و بندو بستہ باش, جب اللہ نے باندھ دے تو بندے پڑے رہو, اور چونکہ شاید کھول دے رسی چابو کو بردستہ باش کودنے لگو. بردستن جستن مانے کودنا, دیکھ لینا فارسی کی آمد نام ہے. یہ ادائے بندگی ہے جو بزرگوں سے ملتی ہے. ایک فقیر درویش نے اپنے سالن میں پانی ڈال دیا اور کہا اس کو بے مزہ کروں گا تاکہ نفس کو سزا ملے. ایک عارف اللہ والا تھا, اس نے کہا یہ نادان صوفی, اگر یہ عارف ہوتا تو مزیدار سالن کھا کے ہر لقمے میں شکر ادا کرتا. اب کیا ظالم زبردستی نکلے گا, شکریہ نہیں نکلے گا, زبردستی نکلے گا. تو عارفین کی صحبت سے اللہ تعالیٰ معرفت ادا کرتے سمجھا. ڈاکٹر عبدالسلام جو آتے ہیں نا, یہ ہم سے بالکل مانوس نہیں تھے, مگر اسی اس مسئلے پر کہ ہائے رمضان جا رہا میں نے ان کو تھوڑا سا یہی سب سنا دیا, اب دیکھ لو بالکل ہی چپک گئے. بزرگوں کی باتیں ہیں بھائی. پوری نومیدی مرو خوشی خاص ناؤمیدی شیطان کا راستہ, اللہ کے رحمت کے راستے میں بے شمار امیدوں کے آفتاب و سورج خوشی. تین جملہ میں نے کہا دیا, سورج خورشید آفتاب. میں سمجھتا ہوں آپ رات کی اردو ادھر خورشید ماننے والے ہیں, آفتاب سورج, سورج کی خورشید اور آفتاب اور سورج یہ سب ایک ہی چیز. یہ انگلش ہے ہماری مرادی کا, ہمارے بہت بڑا سوال ہے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزل یہ شرط کر رہا ہوں, یعنی ہم نے طے کی اس کے دو پورے نو امیدی مرو امید حاصل, پورے نو امیدی مرو امید حاصل, نا امیدی کے راستے بننا چاہیے. یہ شیطان کا راستہ ہے.
وعلیکم السلام.
تو نا امیدی کے راستے پر مت چلو. بہت امیدیں ہیں.
سوئے تاریکی مرو, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس. اندھیرے کے راستے پر مت جاؤ. نا امیدی کا راستہ تاریخ اور بھیانک اور اندھیرا راستہ ہے, خطرناک. یہ رحمت کی امید کے راستے پر قائم ہو, کیونکہ اللہ کے امید کے راستے پر بے شمار امیدوں کے آفتاب ہیں, بے شمار امیدوں کے آفتاب ہیں. کل میں ایک جملہ بول گیا, میرے دوست نے کہا سبحان اللہ, یعنی میری اردو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ایسی اردو عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لکھنؤ دہلی والے اپنی زبان چاٹتے ہیں, بلکہ کان چاٹتے ہیں. اب دیکھیے, میں نے کہا یا اللہ, اگر کسی کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ابا چاہتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ذلیل ہو گیا اور اس کی ذلت محلے میں آج اس کا کچہ ہی ہو رہا ہے, میں اپنے بیٹے کی توہین سے غمگین ہوں, میرے بیٹے سے کوئی ایسا عزت کا کام لے لیجئے کہ جو ماضی کی ساری اس کی ذلتیں اور رسوائیوں میں عزت میں تبدیل ہو جائے. یہ ابا کا ذوق ہے, ربا بھی یہی چاہتے ہیں, جس بندے کو پیار کرتے ہیں, جس بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کی ماضی کی ذلتوں کا بھی تلافی کا انتظام کرتے ہیں. چانچہ میری دعا یہ نکلی گئی کل کہ اللہ ہماری ذلتوں کی, ہماری رسوائیوں ذلتوں کے تاریخ افق پر, ہماری رسوائیوں ذلتوں کے تاریخ افق پر بے شمار عزت کے آفتاب طلوع فرما دیجیے. دیکھیے اردو خاصا ہمارے گناہ, کیونکہ ہر گناہ انسان کی آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے, تقویٰ سے عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز نہ کالا نہ گورا نہ حبشی نہ اعظم نہ عرب, ہمارے ہاں عزت اس کی ہے جو ہم کو جو تقویٰ سے رہتا ہے اور ہم کو راضی رکھتا ہے. سب سے زیادہ معزز ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں اعلان کر دیا, اب گورے کالے کا فرق ختم, اب عزت صرف تقویٰ سے. تو اب تو میرے کل منہ سے دعا نکل گئی کہ اللہ ہماری نالاتیوں سے, ہماری ذلتوں کے افق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے, تو ایک شخص کا ذلت کا آسمان تصور کیا جائے تو اس کا آسمان ذلت کا ایک آسمان بن گیا اور افق بالکل تاریخ ہے اس کا, کیوں سے ذلت میں روشنی کہاں ہے, بدنامی ذلت میں روشنی کہاں ہے. تو اے خدا ہماری رسوائیوں کے افق سیاہ پر بے شمار عزت کے آفتاب طلوع فرما دیجیے. اور ایسا ہوا جیسے حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکہ میں ڈالتے تھے, اللہ نے اتنا باوری اللہ بنایا کہ آج ان کے نام کا سلسلے سے میں ان کی برکت سے دعائیں لوگ مانگتے ہیں. کتنے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کا ماضی سے گیا تھا, راہ آزادی کا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا, کتنے اولیاء اللہ سے گزرے ہیں. لیکن معلوم فرماتے ہیں جب تلی کا تیل گلروغن ہو جائے تو پھر اس کو تل کا تیل کہنا جائز نہیں ہے, مقدمہ دائر کر دے گی تلی کہ ہم تو گلاب کے پھول کی صحبت میں اب روغنے گل ہو گئے, ابھی بھی ہم کو تلی کا تیل کہتا ہے ظالم, اب میں حق کی عزت کا دعویٰ کرتی ہوں. تلی جو ہے تلی کا تیل, وہ حق کی عزت کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں بتائیے. ایک تل تلی کا تیل تھا, سستا بکتا تھا, لیکن اس نے سوچا بھائی اپنا دام بڑھانا چاہیے, گلاب کے پھول میں رہا. اس کے بعد پھر اس کا مجاہدہ شروع ہوا, اب اس سے روغن گل نکلا, کیونکہ تلی میں خوشبو تو ہے نہیں جاتی, صحبت سے کی برکت سے خوشبو آ گئی, اب روغن گل اس کا نام پڑ گیا. کسی نے کہا میاں پہلے تلی تھے, ان کا ماضی میں جانتا ہوں. تو ہمارے فرماتے ہیں روغن گل روغن کنجت نہ مان, جب روغن گل ہو گیا اب روغن کنجت, تلی کا تیل کہنا جائز نہیں, وہ حق کی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے. ایسی آفتاب دید و جامد نہ مان, جب برف نے سورج دیکھ لیا اور پگھل کر پانی ہو گیا برف کہنا اس کو جائز, کیونکہ اس نے آفتاب دیکھ لیا. جس جب اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے گی, اللہ کے نور کا سورج دل میں آئے گا, اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں آئے گی اور قیامت کی پیشی یاد آئے گی, کیا جواب دوں گا. تو پھر اس کے بعد اس کا دل جو برف کی طرح ہے ٹھنڈا, پگھل کر کے پانی ہو جائے گا. اب اس کو یہ مت کہو میاں یہ برف سے پہلے آفتاب دید وہ جامد نہ مان, اب اس کو جامد کہنا جائز نہیں. تو مولانا صاحب صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اکثر میں سنا رہا تھا, بعض لوگوں کو شیطان مایوس کرتا ہے, میں
دس دن خوب تلاوت مناجات ہو رہے ہیں،
دس دن کا سب خوب چھاٹ گیا،
تو سننا مایوس نہیں ہونا چاہیے، لگے رہو، پھر توبہ کرو، پھر لگ جاؤ کام میں، لگے رہو، چلتے رہو، ایک دن منزل آ جائے گی قبضے میں. وہی کچھوا برابر چلتا رہا عاجزی کے ساتھ، وہ پہنچ گیا حیدرآباد اور خرگوش صاحب کو ناز ہو گیا تکبر کہ میں تو بہت تیز دوڑتا ہوں، یہ کم بخت میرا کیا، خوش ہو گیا اور سو کر کے وہیں پڑا رہا اور کچھوا پہنچ گیا. چلتے رہو اللہ کے راستے میں، سو مت. لہذا یہ شعر پھر سنا دیتا ہوں، بڑے کام کا شعر ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. کیا مطلب؟ کہ ہم چلے اللہ کے راستے پر، کبھی شیطان نے گرا دیا، گناہ کرا دیا، پھر توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چلو، گرتے پڑتے ایک دن آخر میں آپ کے ہاتھ میں گیند ہوگا. حکیم لوگ فرماتے ہیں جتنے لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں سے، چاہے کتنے ہی گناہ ان سے ہو جائے، آخری زمانہ ان کا اللہ بہتر کر دے گا. یہ بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. آخر میں وہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خود مدد آ جائے گی کہ میرا بندہ ساری زندگی میرے خاص بندوں کی جوتیاں اٹھاتا رہا. لہذا اب اس کو آخر میں اللہ تمام تعلقات کو مغلوب نیچے اپنی محبت کو غالب کر کے اور حسن خاتمے کے ساتھ اٹھائیں گے، آخر میں کامیابی ان کی ہو جائے گی. اگر مان لو زندگی میں گرتے رہے، پڑتے رہے، اٹھتے رہے، پھر کشمکش لڑائی ہوتی رہی نفس کی، تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں گے. مگر شرط یہ ہے لگا لکھتا رہے، اہل اللہ سے جدا نہ ہو. جیسے پھول جو کاٹے پھولوں سے وابستہ ہیں، جیسے گلاب میں جو کاٹے ہیں اس کو نکالا نہیں جاتا، باغ سے گیٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، لیکن جو پھولوں سے دور ہیں، خالص کاٹے ہیں، ان کو جڑ سے اچھال کر کے مالی پھینک دیتا ہے. معرومی کی نصیحت ہے، یہ نہ سمجھنا اختر کہہ رہا ہے، میں اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں. معرومی فرماتے ہیں کہ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی ستاری بھی ہے، پردہ پوشی بھی ہے، کیونکہ اس پر پھول نیچے کانٹا ہے، تو اللہ نے ان کا عیب بھی پوشیدہ کر دیا اور اس کے اوپر پھول گلاب کا، اور گیٹ آؤٹ بھی نہیں کیا گیا. مالی جو ہے باغ سے نہیں نکالتا، اور کبھی کسی گلاب کے کانٹے کو توڑتے بھی نہیں دیکھا گیا. تو فرمایا معرومی نے نصیحت کی کہ اگر تم کانٹے ہو، یعنی گناہ سے نہیں چھوٹتے ہو، ابھی مغلوب ہو، تو تم پھولوں سے آگے، پھولوں کو رشتہ مت کاٹو. اگر پھولوں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر خطرہ ہے، پھولوں کے ساتھ لگے رہو تو تمہیں باغ سے نہیں نکالا جائے گا، آخر میں تم کو پھول بنا کر خاتمہ دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آخار نی گریز، آخار نی گریز کی پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ آپ نے تو مجھے کانٹا پیدا کیا، میرا کون چھپائے گا ستار الوجود کے آپ نے، ہم نے تو آپ نے کانٹا پیدا کر دیا. تو فرمایا اللہ نے کہ شب مستجاب دعوت، وہ گل ہزار شب، وہ گل ہزار شب، وہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس کے اوپر پھول پیدا کر دیا. اب پھولوں کے دامن میں اس کا کام بن گیا. ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، میرا شعر ہی، ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر. اس فقیر کا شعر ہی، ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر. یہ روشنی کیوں چل رہا، جلا دیا بھائی، بند کرو، کوئی کتاب تو پڑھنا نہیں، نہ حاشیہ پڑھنا ہے، بس ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہیں آپ لوگ، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے. استغفر اللہ رب العزت، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في الامر. دیکھو اسراف بلا ضرورت شدیدہ کوئی روشنی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اسراف ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ضرورت ہو تو چلاؤ بس. ابھی چہرہ تو نظر آ رہا ہے، ایک قلب میں نور محسوس ہوا، یہ روشنی سے ظلمت محسوس ہو رہی تھی، روشنی مگر باعث ظلمت تھی، اور اب جو ہے نور آ گیا اس روشنی سے، اس کی ضرورت نہیں تھی، فضول خرچی ہو رہی تھی. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علی وحب المصرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچیوں کو اس سے محبت نہیں کرتے، فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتے. جو دیکھیے میرا شعر یہ ہے، میرا شعر ہے، ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، یعنی آپ کے مقبول بندوں کی شان کے عام نالائق ہیں، ہم کانٹے ہیں، مگر مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، مگر کانٹوں کے لیے پردہ پوشی سوائے پھولوں کے دامن میں چھپے رہے تو اللہ اختر بھی تیرے مقبول اور محبوب بندوں سے لپٹا ہوا ہے. مولانا عبدالرحمٰن صاحب سے پہلے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لپٹا ہوا تھا، پھر اور پہلے الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے 3 سال لپٹا رہا، اس کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کالے بالوں میں تعلق قائم کیا اور سفید ہو گئے بال. میں اللہ سے اسی انداز سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایک آپ نے اپنے خاص بندے کی صحبت جس کو دنیا بھری اللہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے، آپ نے کالے بالوں میں بیٹھ ہونے کی توفیق دی 18 سال کی عمر میں، اور اتنا ساتھ رکھا کہ میرے بال سفید ہو گئے. ایسی ذات کے وسیلے سے اختر آپ سے دعا کرتا ہے کہ آپ ہماری دعا کو رد نہ فرمائیے. خرا صاحب دیکھیے، پھر اب مولانا عبدالرحمٰن صاحب کے نام اٹھا رہا ہوں، اور ابھی بھی وہ اپنا اسی جلال کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بابا کی ڈانٹ کو نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے کہ باپ کی ڈانٹ سے جو گھبراتا ہے شیطان کا چکر میں آ جائے گا. وہ شیخ مثل باپ کے ہے، باپ سے بڑھ کر ہے روحانی ہے، لہذا بابا آتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کیسی گرجا گردی ہوتی ہے، یہ کر دو یہ کیوں رکھا، یہاں ڈالا کیوں لگا ہوا ہے، یہاں صفائی نہیں ہوئی، کاغذ کا ٹکڑا کیوں سامنے پڑا ہوا ہے، دروازے پر اتنی گندگی بہت لگتی ہے. اور ہم لوگ پہلے ہی سے ہوشیار ہو جاتے ہیں، صفائی فائی کر لیتے ہیں، جیسے تھانے دار کتنی ہی روپ سے رہتا ہے، لیکن جب ایس پی آ جاتا ہے تو اس کی ساری ہوا اکھڑ جاتی ہے. اور اسی حضرت کے آتے ہی ہم کو آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ وہی اختر ہے. ایسے ہم لوگ سہمے غصے رہتے ہیں بعد، اور پھر ممبر پر بھی نہیں بیٹھتا حضرت کے سامنے، ممبر حضرت کو پیش کرتا ہوں. آپ بیان کیجیے یا آپ جس کو حکم دیں گے اس کا بیان ہوگا. اس مرتبہ حضرت کے ساتھ ایک مہمان تھے آج امیر سن صاحب، جب تک تھے انہیں کا بیان ہوا، میں نے کبھی حضرت سے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا حضرت کو پسند یہی ہے کہ ان کا بیان ہو بس. مجھے دیکھو کتنا زرکارا شعر، ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کے پردہ دامن گل سے نہیں بہتر. چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، دیکھ دوسرا شعر میرا، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے. ایسا آپ نے کہا تھا، یہ بہت بردستہ مرسا غزل ہوئی. اور میرا بیان بالکل بے زبان تھا، مجھے تقریر 5 منٹ بھی میں نہیں کر سکتا تھا. 1965 تک سب بلکہ 1970 کے قریب تک اچانک مولانا شاہ عبدالرحمٰن صاحب نے ایک پرچہ دیا کہ جاؤ جدہ میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ میمنی، مولانا عبداللہ میمنی، ان کے گھر میں تمہارا بیان ہوگا. اب میں تو گھبرا گیا، مگر کہا جب بڑے یہاں بھیج رہے ہیں چلو کچھ تو دعا کر کے بھیجیں گے. اسی دن سے زبان کھل گئی. اس پر میرا شعر سنیے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میرے کانٹوں پہ شان گل، میرے کانٹوں پہ شان گل بھی تیرے گلستاں سے ہے. میں تو کانٹا تھا کاگا سے ہنس کیے، کوا سے آپ نے ہنس کر دیا، کرت نہ لگی بات اور کرنے میں دیر بھی نہیں لگی، بھیکا مالی پرواریاں دن میں 100 100 بار. ایک بزرگ تھے بھیکا شاہ نام تھا، اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ آپ پر 100 دفعے میں قربان ہو جاؤں، کیونکہ میں تو کوا تھا، آپ نے اللہ کے نام لینے کے لیے میں لگا کر ہنس چڑیا موتی کھانے والا بنا دیا. موتی موتی ہنس کھاتا ہے اور کوا گو کھاتا ہے، مردوں پر مرتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کاغا بھیکا مالی پرواریاں، اے بھیکا شاہ اپنے شاہ ابو المعالی پر 100 دفعے میں قربان ہو رہا ہوں دن میں 100 100 بار. کاغا سے ہنس کیوں، کوا تھا آپ نے ہنس بنا دیا، اور کرت نہ لگی بار اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی. اللہ اللہ، تو حضرت مولانا شاہ راہ صاحب کے کٹ آؤٹ لگتے ہی میری زبان اللہ نے کھول دی. راہ صاحب آپ گواہ ہیں، اس جب آپ میرے یہاں پہلے آتے تھے میں کبھی بولتا تھا کچھ 5 منٹ بھی تقریر نہیں کر سکتا، اب 3.5 گھنٹے بیان ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء، یعنی میرا بیان مفتی محمود حسن گنگوئی دیوبند کے صدر مفتی، مولانا شاہ محمد احمد صاحب، مولانا شاہ رحمت صاحب دام برکات ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور حضرت نے کہا تمہارا بیان ہوگا. اب یہ حال کر دیا بڑے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے اب کوئی دنیا بھر کا عالم جمع ہو پوری روئی زمین کا، ذرا بھی دل پر حیبت نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں. چانچہ دابھیل میں پچھلے سال جو میرا بیان ہوا سالانہ جلسہ، تو دابھیل میں تو علامہ انور شاہ کشمیری پڑھاتے تھے، بڑے بڑے علماء پڑھا چکے ہیں، مولانا بن نوری وہاں تھے پڑھاتے تھے. تو وہاں دیوبند کا صدر مدرس شیخ الحدیث آئے، مولانا نصیر احمد خان، مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث، اب ان کا بیان پہلے ہوا، اب آپ بتلائیے ان کے بیان کے بعد میری کیا حیثیت کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بزرگوں کی برکت سے ایسی کرامت دی کہ جب میں کھڑا ہوا اور میرا بیان شروع ہوا تو جب بیان ختم ہوا ہے تو مولانا نصیر احمد خان نے کہا ماشاء اللہ، مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ. اور سلمان، وہاں سلمان ندوی زبان کا ایسا ماہر، اتنا مقرر اس نے کہا آپ نے میری روح کو زندہ کر دیا. تو یہ اللہ والوں کے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بتلا رہا ہوں. اس پر یہ شعر میں نے کہا، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، اور میرے کانٹوں کے شانے گل ارے تیرے گل ستا سے ہے. حضرت کی برکت، حضرت کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، بزرگوں کی دعا سے میری زبان کھلی. اب میں نے کہا کہ اب میری زبان کے اندر جو اللہ نے اثر رکھا ہے وہ اس شعر کا مصداق ہے. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے. الفاظ درد بھرے دل سے جو بات نکلتی ہے، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں، دو کتابیں ہیں علماء پڑھائے جاتے ہیں منطق کی، کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں یہاں جو غم ہے دل کے حاشیات. اور یہ دولت درد اہل دل کی اختر خدا بخشے جسے اس کا مقدر، قسمت سے یہ چیز ملتی ہے. اللہ جس کو اپنی محبت کا درد ادا کرتا ہے یہ قسمت سے ملتی، مگر قسمت بنتی ہی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. کاغا سے ہنس کیوں، کوا سے ہنس کرتا ہے، اللہ والوں کا کی دعا اور ان کی صحبت. اب میں نے مجھے جو کہنا تھا وہ میرا، میرے بادل آئے تھے برس گئے اور برس کے چلے گئے، دل ہلکا ہو گیا. مضمون جب آتا ہے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور بادل کالے ہوتے ہیں، جب تک کالے بادل ہوتے ہیں اس وقت کالے بادل ہوتے ہیں، وزن ان کو کالا رکھتا ہے، اور جب برسنے کے بعد سفید ہو جاتے ہیں. میں نے سفید داڑھی پر اسی لیے شعر کہا کہ کالی گھٹا برس گئی بادل سفید ہو گئے، کالی گھٹا برس گئی اور بادل سفید ہو گئے. دیکھیے کیا ہوتا شعر. اچھا جناب، اب مگر میں آپ ان کو لے جائیے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ذرا خصوصی طریقے کیجیے. دیکھیے